أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے سلسلے کا عنوان ہماری دینی ذمہ داری آر ریلیجیس ریسپانسبلٹی اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 143 آیت ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس طرح تمہیں ایک متوسط قوم درمیانی قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے خلاصہ کرتے ہوئے کل کی مجلس کا مختصر سا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ رسول کائنات پر شہید ہیں اور امت رسول میں وہ جو رسول کی پیروی کر رہے ہیں پوری طریقے سے وہ لوگوں پر عام لوگوں پر گواہ ہیں تو رسول جو گواہ بنیں گے تو رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو عالمین پر رحمت بننے والا ہم پر حجت بن رہا ہے اور ہم کو دوسروں پر حجت بننا ہے تو واسطہ جو بنے گا وہ رحمت کا بنے گا اور کیونکہ رسول اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں کہ جو رحمان اور رحیم ہیں اور گفتگو قرآن کی شروع ہی ہوتی ہے ان دو صفتوں سے اللہ کا نام لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بار بار جو تکرار دو صفتوں کا ہوا ابتدائے قرآن میں وہ رحمان اور رحیم ہونے کا ہے اور رسول بھی رحمت للعالمین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے رحمت خدا کو پوری طریقے سے اپنے میں سمو لیا اب جب سمو لیا تو گواہ بن گئے پوری کائنات پر لیکن امت رسول بھی گواہ بنے گی کائنات کہ ان لوگوں پر ایک درمیانی قوم بن کر کہ جس کی شناخت رحمت کے ذریعے سے ہوگی یہ رحمت کی شناخت ہماری شناخت ہے اگر ہم رحمت کے پھیلانے والے نہیں بنیں گے تو رسول کی گواہی جب آئے گی تو ہم فیل ہو جائیں گے کچھ اشارہ میں نے آج کے حالات پر کیا غزہ کے واقعات کی طرف اشارہ کیا قوم کی بے توجہی خصوصاً عرب ممالک کی بے توجہی اور حسین کے ماننے والوں کا اس کام میں سب سے آگے بڑھ کر شریک ہونا اور اسرائیل کے مقابل میں زائونسٹ کے مقابل میں ایک محاذ آرائی کرنا آج کے دور کو مماثل بنا دیتا ہے مثل بنا دیتا ہے اس دور کے کہ جو دور رسول تھا مدینے میں جہاں دنیا کی سب طاقتیں یہاں اکٹھا ہو رہی ہیں اسرائیل کی مدد کرنے میں اس زمانے کی طاقتور قوتیں جمع ہو چکی تھیں خصوصاً جنگ احزاب میں جس میں مولا متقیان نے عمر ابن عبدوت کو قتل کر کر بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور جس بارے میں رسول نے کہا تھا کہ ایمان سارے کا سارا قیام کر رہا ہے، بروز کر رہا ہے کفر کے مقابل میں، کامل کفر کے مقابلے میں. اسلام بروز کر رہا ہے. علی کی ضربت اس دن عبادت ثقلین سے تشبیہ دی گئی، تو وہ اکٹھا ہو جانا فورسز کا، جمع ہو جانا فورسز کا اسلام کے خلاف، اور رسول کو خندق کھودنی پڑی اور اپنی دفاع کرنی پڑی، اور عمر ابن عبدوت کے چلے جانے سے، مر جانے سے شہید کر دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو رسول کے قریب تھے پہلے مرحلے میں. اس مرحلے میں، احد کے مرحلے میں ہم حمزہ کی شہادت دے چکے تھے، احد کے مرحلے میں ہم حمزہ کی شہادت دے چکے تھے. اس مرحلے میں علی نے کسی کی شہادت ہونے نہیں دی، اور خود انہوں نے اپنی کوشش اور اللہ کی مدد سے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، اور اس نتیجے کے بعد اسلام کی طاقت دیگر گو ہو گئی. خیبر کی فتح ہوئی مولا کے ہاتھ، اور اس کے بعد کا مرحلہ جو آیا وہ فتح مکہ کا تھا. تو اب ہمارا یہ مرحلہ ہے، وہ جنگ احزاب جیسا ہے. جنگ احزاب میں انہوں نے چاہا اسلام کو ختم کر دیں، اسلام طاقت کی شکل میں بروز کرتا ہے، اسلام پورے کا پورا ضربت علی میں عبادت کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ کفر کی سب سے طاقتور حرکت ختم ہو جاتی ہے. وہ جیتنے آئے تھے، ان کو جیت نہیں ملی. وہ جیتنے آئے تھے، یہاں پر بھی اسرائیل غزہ میں جیتنے کے لیے گیا ہے. اس کو اگر جیت نہیں ملتی تو یہ ان کی طاقت کے ٹوٹنے کا اور ویسٹ کے سپورٹ کے ذریعے سے ان کے یہاں تک پہنچنے کا تقریباً مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد زوال کے علاوہ ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ ہوا کل کی مجلس کا مختصر سا خلاصہ، جس میں میں نے کچھ توضیحات آج اضافہ کی تھی. آج کی مجلس وہیں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ رسول تو گواہ ہیں، اور رحمت، کیونکہ رسول کی اور رسول کے خدا کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، کیریکٹرسٹکس ہے، صفت ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن کہاں پر ہم کو آگے بڑھاتا ہے. اور ایک آیت آتی ہے اس ذیل میں کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے رسول، کیسا ہوگا جب، اے رسول، قرآن کی آیت، کیسا ہوگا جب ہر امت سے اللہ ایک شہید کو بلائے گا، لے آئے گا، ہر امت سے ایک شہید کو لے آئے گا، اور اے رسول تم کو ان پر شہید بنایا جائے گا. وہ جینا بیکا ہا اولائے شہیدہ. اے رسول، بات تقریباً یہاں جیسی ہے. فرق یہ ہے کہ تمام امتوں کا جو شہید ہوگا اس وہ امت کا نبی ہوگا. تو نبیوں کو چن کر بنایا جائے گا شہید، اور ان انبیاء پر رسول کو شہید بنایا جائے گا. تو یہاں پر رسولوں پر شہادت بن رہی ہے، وہ اپنی امت پر شہادت بنیں گے، اور رسول ان پر شہادت بنیں گے. یہ آیت جو میں نے انتخاب کی اس میں ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہم امت رسول کو یہ معیار دیا گیا ہے کہ تم شہید بن سکتے ہو اگر تم پورے رسول جیسے ہو جاؤ، اگر تم مصداق بن جاؤ اس قرآن کی آیت کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر ویؤمنون باللہ. اگر تم مصداق بن جاؤ کہ تم وہ قوم ہو جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی ہے. کنتم خیر امتن، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لایا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. تم کرتے کیا ہو؟ تم امر کرتے ہو اچھائی کا اور برائی سے روکتے ہو، اس حالت میں کہ تم اللہ پر ایمان کی حالت میں ہوتے ہو. یعنی تمہارا ایمان جب جھلکتا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. وہی امر بالمعروف اور وہی نہی عن المنکر کہ ضربت کے بعد جب مولا کو لگی ضربت تو وصیت میں کہتے ہیں اپنے دو فرزندوں سے امام حسن اور امام حسین سے کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اگر یہ ترک کر دیا جائے گا تو تم پر اشرار غالب آ جائیں گے، توجہ کا محتاج، اگر یہ ترک کر دیا جائے گا، ایمان اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں پھیلا نہیں چھلکا نہیں تو یاد رکھ لو تم پر اشرار غالب آ جائیں گے، اور پھر جب تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ وصیت علی ہے، یہ وصیت علی ہے. شہادت سے ایک دن یا کچھ مدت پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کو حجت بنایا جا رہا ہے دوسروں پر اور رسول رحمت ہے اور اس رحمت کے رحمت والے ہیں جو رحمت للعالمین بنا کر ان کو بھیج رہا ہے اور خود رحمان الرحیم ہے، تو اب ہماری کیفیت اس کیفیت کو حاصل کرنے میں کتنی دشوار بن جائے گی. آسان نہیں ہے. ایک جگہ رسولوں کو نبیوں کو لایا جا رہا ہے اور رسول کو ان پر گواہ ٹھہرایا جا رہا ہے، اور دوسری جگہ جب سلسلہ رسالت کا ختم ہو رہا ہے، خاتم النبیین آ رہے ہیں، تو سلسلہ جب رسالت کا ختم ہوتا جا رہا ہے اب کون حجت رہے گا آنے والی قوموں پر؟ اب کون حجت رہے گا آنے والی قوموں پر؟ سوال بڑا ہے، سوال بڑا ہے، کون حجت رہے گا؟ اور تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو کس کی کسوٹی پر قوموں کو اور ان کے خلاف گواہی کے طور پر کس کو لایا جائے گا؟ رسول کی امت میں سے وہ جو رسول کے رنگ میں رنگے گئے ہوں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ رسول جیسے ہو کر اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس بات کے اوپر قرآن تاکید کر رہا ہے، رسول تم کو مثال کے طور پر بھیجے گئے ہیں. اگر رسول مثال نہیں بن سکتے تمہارے لیے، یہ تمام قرآن کا آنا اور سنت کا بیان کیا جانا، احادیث کا لانا، یہ سب کچھ کہنا اہل بیت کی معرفی بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ جب رسول تمہارے لیے مثال ہی نہ ہو تو رسول کا جو کچھ بولا گیا ہے، رسول کا جو کچھ کیا گیا ہے، وہ تمہارے پر حجت باقی نہیں رہے گا. رسول حجت تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب اس آیت کے حساب سے کام ہو سکے کہ رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بن جائے. اگر ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ رسول ہمارے ماڈل ہیں اور رسول کے بعد آئمہ ہمارے ماڈل ہیں، تو وہ کمیونٹی کبھی بن ہی نہیں پائے گی کہ جو لوگوں پر حجت بننی ہے. اور جب وہ کمیونٹی بن نہیں پائے گی تو عذاب لوگوں کو تو ہوگا فطری بنیاد پر، توجہ کا محتاج ہوں، فطری تقاضا ہے انسان کا توحید، ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے، لیکن توحید کو عملی کرنے کا کام رسولوں نے کیا، آئمہ نے کیا، کہ یہ توحید کو لے کر کس طریقے سے آپ دنیا میں جا کر رحمت کے ذریعے عدل و انصاف کریں. کبھی انصاف بغیر رحمت کے ہوتا ہے، اس کو انصاف نہیں کہتے. انصاف کے ساتھ رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو پیغمبر ہوں یا اس سے پہلے کے انبیاء ہوں، یہ رحمت کا پیام لائے، عدل کا پیام لے آئے، اور ان کا رحمت اور عدل کا پیام وہی لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جو خواہشات نفسانی کے پابند نہ ہوں. اگر وہ خود خواہشات نفسانی کے پابند ہو جائیں گے تو کس صورت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر پائیں گے؟ کس صورت سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہہ پائیں گے؟ کیونکہ کہنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کہے جو کرتا ہے، وہ نہ کہے جو نہیں کرتا. قرآن صاحب کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون قبر مختن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، میں امر بالمعروف کرنے نکل گیا، کرتا کچھ اچھا ہی نہیں ہوں، برائی کر کے لوگوں کو اچھا ہی بولوں گا تو کوئی قبول کرے گا؟ کہے گا خدا ہے نا تو دیکھ لیجئے، میں برائی کرتا جا رہا ہوں، لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوں، لوگ بولیں گے کہ یہ تو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، اچھائی کر نہیں رہا ہوں، اچھائی کا حکم دیتا جا رہا ہوں۔ تو یہ آیت آ جاتی ہے کہ یہ حالت کو ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ کے یہاں نفرت زدہ چیز ہے، گھنونی چیز ہے، کبورا مقتن بڑی گھنونی چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہ، تو کرنا بھی ہے تو توازن کیسے برقرار ہوگا؟ توازن کیسے برقرار ہوگا؟ تب تک کہ ہم رسول کو ہمارے لیے مثال نہ سمجھیں۔ قرآن کی اور آیتیں ہیں جہاں پہ رسول کو اور رسول کے صحابہ کو، ساتھیوں کو جوڑ کر ذکر کیا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، یہ آیتیں جو آ رہی ہیں رسول اور ان کے ساتھی جو ان کی معیت میں ہیں، یہ کفار کے مقابل میں شدید ہوتے ہیں اور آپس میں بے انتہا مہربان، تم ان کو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں دیکھتے ہو، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا وسیماہم فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں، اور یہ مثال ان کی دی گئی ہے تورات میں اور انجیل میں، ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال وہاں پر دی گئی ہے کہ رسول کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، کامل محبتوں کے ذریعے سے قوم کے اندر محبتوں کا طوفان ایجاد کر دیں گے، اور ظالمین کے خلاف، کفار کے خلاف ڈٹ جائیں گے، ان کے خلاف ایک سیسا پلاہی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ یہ کیفیت اگر قوم میں آتی ہے تو پھر کذالک جعلناکم امتا وسطا کی بات کو مانا ملتا ہے، ورنہ مانا نہیں ملے گا، اس آیت کو مصداق نہیں ملے گا کہ یہ آیت آج کے دور میں کس پر آ کر بیٹھتی ہے، کس پر صادق آتی ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ویسے انسان ہی معمولی چیز نہیں ہے، انسان، ہر انسان میں اللہ کی روح ہے جو ہر چیز سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہے، تمام مادی کائنات سے ہر انسان میں جو روح ہے بلند ہے، ہر انسان میں غیر از اس کے کہ وہ ایمان پر ہو یا ایمان پر نہ ہو، وہ جو پوٹینشیل کیری کرتا ہے، وہ پوٹینشیل ایسا ہے کہ کوئی مادی چیز سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل کو کس طریقے سے ایک عملی سوشل ڈائمنشن میں کنورٹ کیا جائے، سوشل فینومینن بنایا جائے، ایک اجتماعی فکر بنا دی جائے، ایک سوشل کانٹریکٹ بنا دیا جائے جس کے ذریعے سے قوموں کی ترقی ہو، اس کا ذمہ امت رسول پر اس آیت کے ذیل میں آتا ہے کہ تم کو اب بڑھنا پڑے گا، جب رسول نہیں ہوں گے تو تم کو آگے بڑھنا پڑے گا، کس کی رہنمائی میں؟ ان کی، کہ جو رسول کے بتلائے ہوئے ہیں، جو رسول کے بتلائے ہوئے، آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، بنتے کون ہیں؟ اہل بیت اور ان کے پیرو، پیرو کو عربی میں شیعہ کہتے ہیں، تو بچ گیا کیا؟ رسول، آل رسول، اور آل رسول اور رسول کے فالوورز، پیرو، شیعہ۔ میں شیعہ کو ایک فرقے کے طور پر یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں، فرقے کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جو رسول و آل رسول کو فالو کرنا چاہ رہا ہے، ان کا فالوور بننا چاہ رہا ہے، وہ شامل ہو جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا حزب اللہ میں لبنان کے آپ کو اہل سنت بھی ملیں گے، لڑنے والوں میں کچھ کرسچینز بھی ملیں گے، غزہ میں بھی آپ کو کچھ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے کرسچینز بھی ملیں گے جو حماس کا حصہ ہیں. تو میں فقط اور فقط ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو زبانی طور پر شیعہ کہتے ہیں. آئمہ کے یہاں کوئی چیز زبانی قبول نہیں ہے، زبان سے کام نہیں چلتا. ابھی میں نے آیت پڑھی، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، پیروی کرتے نہیں ہو آئمہ کی اور کہتے ہو کہ ہم آئمہ کے شیعہ ہیں. یہ احادیث میں ہم کو ملتا ہے. ایک مشہور قصہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کا ہے، مدینے میں ہیں، کربلا کے بعد کا زمانہ ہے، گھر پر کھٹکا ہوتا ہے، غلام جا کر دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ کر آ کر بولتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے شیعہ ہیں، کہیں سے آئے ہیں، کوئی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے شیعہ ہیں. تو امام اس تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں کہ دامن ان کا الجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کر تیزی سے دروازے تک پہنچاتے ہیں، یعنی اتنا اشتیاق کا اظہار کرتے ہیں، اتنے اشتیاق کا اظہار کرتے ہیں. اور جب دروازہ کھلتا ہے، صورت پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہنا، تم اپنے آپ کو ہمارا محب کہنا، تم اپنے آپ کو ہمارا محب کہنا. وہ آیا ہے دور سے امام سے ملنے کے لیے، امام چہرے پر نظر ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نہیں ہو، پیرو نہیں ہو، چاہنے والے ہو، چاہنے والے ہو. تو اب اندازہ ہوا کہ جو شیعہ امام کے سامنے امام کے گھر پر جا کر کہہ رہا ہے، اس کو امام پہلی نظر میں کہتے ہیں شیعہ نہ کہنا اپنے آپ کو. تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو شیعہ کے لیے ضروری ہوں گی، محب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چاہے اچھوں کو اور خود برا رہے، یہ محب کے لیے پاسبل ہے. ہم کو مولا سے بھی ملتا ہے نہج البلاغہ میں، اور امام حسین نے بھی یہ بات اپنے خطبوں میں کہی ہے کہ کیا برے اچھوں کو نہیں پسند کرتے، کیا نہیں چاہتے؟ برے اچھوں کو چاہتے ہیں، بھائی اچھے تو اچھے ہیں. علی نے کس کا کیا بگاڑا تھا، علی کو کیوں نہیں چاہیں؟ حسین نے کس کا کیا بگاڑا تھا، حسین کو کیوں نہیں چاہیں؟ خود چاہے کچھ بھی ہو جائیں، برے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے، اور سنتے نہیں نتیجتاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے، مگر چاہ تو سکتے ہیں. تو کیا برے اچھوں کو نہیں چاہتے؟ برے اچھوں کو چاہتے ہیں، مگر بروں کا اچھوں کو چاہنا سولیوشن نہیں بنتا، ظلم بڑھتا جاتا ہے اور بروں کا اچھوں کو چاہنے کا سلسلہ چلتا جاتا ہے. محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اسی سوسائٹی میں جہاں پر ائمہ بھی موجود تھے، ظلم بھی بڑھتا جاتا ہے. ظلم کے خلاف ضروری نہیں ہے کہ چاہنے والا کھڑا ہو جائے، شیعہ پہ لازم ہے کہ کھڑا ہو جائے، چاہے کچھ ہو. ظلم سے راضی ہونے والے کو شیعہ نہیں کہیں گے، ظلم سے راضی ہونے والے کو مومن نہیں کہیں گے. اور جو مومن نہیں ہے وہ گواہ کس پر بن سکتا ہے؟ کسی پر نہیں بن سکتا. تو خود ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو اس آیت کے مصداق سے خارج کر رہے ہیں. ہم خود ایز اے کمیونٹی کر رہا ہوں، میں انڈیویجول کی بات یہاں پر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں امت کی بات ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یا فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی نہ کہے کہ آپ ہم کو بول رہے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، میں فرد کی بات کر ہی نہیں رہا، بات امت کی ہو رہی ہے. ایز اے امت، امت کے عنوان سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہم کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم ایک وسطی قوم قرار پائیں؟ جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء، تاکہ تم شہید بن سکو لوگوں پر، علی الناس، لوگوں پر، عام لوگوں پر، مسلمان، غیر مسلمان، کافر، ہر چیز، سب پر، تاکہ تم کو بتا کر بولا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی کے لیے انسان کو خلق کیا ہوں. انسان کو خلق کیا ہوں. قرآن تمام کی تمام انسان کا قصہ بیان کرتا ہے. تمام اگر موضوع ہے اگر قرآن کا تو انسان ہے. وہی انسان ایمان لاتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے فیضیاب ہوتا ہے اور خود رسول کو فالو کرتے کرتے دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے. علی کو فالو کرتے کرتے دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے. یہ آئیڈیا ہے سوسائٹی کا اور اس کی اچھائی کی طرف حرکت کا اللہ کے پاس, قرآن کے پاس. یہی روش ہے اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. رحمت کے ذریعے سے حرکت کرو, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ سکتا ہے؟ قرآن کی آیت. اللہ سے بہتر رنگ کس کا چڑھ سکتا ہے؟ کس پر؟ ہماری روح پر اگر کوئی رنگ چڑھے گا, خواہشات نفسانی کا چڑھ جائے گا, تو کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا؟ قرآن کی آیت آ جائے گی. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا؟ تو ایک لیول پر انسان اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا سکتا ہے, اور ایک لیول کے اوپر حقیقی خدا کو, رحمان اور رحیم کو اپنا مطمع نظر بنا کر اس کی طرف اپنی پوری توجہ مبذول کروا دیتا ہے اور اس طریقے سے رنگا جاتا ہے کہ اس کے رنگ میں مظاہر صفات خدا ظاہر ہونے لگتے ہیں. اس کے رنگ میں کیوں کہ ہمارے پہ فریضہ بنتا ہے اس مرحلے پر کہ ہم اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں, ڈیکوریٹ کریں. مومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاق خدا کو, رحمت ہے صفت خدا ہے, بخشنا صفت خدا ہے, عطا صفت خدا ہے, یہ سب اچھی اچھی جو صفات ہیں, اس کے اسماء حسنہ ہیں جیسا قرآن کہتا ہے, وہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ بیان کر رہا ہے اپنی تعریف کے لیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے غنیون عن العالمین, میں تمام عالمین سے غنی ہوں, فقیر تم ہو, غنی میں ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ غنی وانتم الفقراء, تم فقیر ہو. تو جتنی صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کی, وہ پوری کی پوری جو صفات ہیں فعل سے جڑی ہوئی ہیں, وہ پوری کی پوری جا کر ہم پر فٹ ہونے کی ہے. ہم خالق تھوڑی بن سکتے ہیں, صفات ذات تو نہیں, ہم قیوم تھوڑی بن سکتے ہیں, ہم اس کی ذات سے قائم ہیں. خالق وہ ہے ہمارا, لیکن وہ صفات جو فعل سے جڑی ہوئی ہیں, جو اللہ کرتا ہے, وہ ہم اس کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر کرنے لگیں. رسول اس کام کو کرنے لگے تھے, تب جا کے رحمت للعالمین بنے تھے اور حجت بنے پوری کائنات پر. رحمت بن کر حجت بنے, رحمت نہ بنتے ہوتے تو آج آپ بتلا دیجئے, آج ہم یہ اتنی بڑی سوسائٹی ہماری ہے, لاکھوں کی تعداد ہے ہندوستان میں, کروڑوں میں ہو سکتا ہو, ہمارا رول رحمت کے پھیلانے میں انٹر کمیونٹی, انٹرا کمیونٹی, کمیونٹی کے اندر اور کمیونٹی کے باہر کیا ہے؟ کچھ دن پہلے ہمارے ہی محلے میں ایک آدھ کلومیٹر کے فاصلے سے قتل ہوا. ظاہراً ایک مومن نے مومن کا قتل کر دیا, آٹھ دس دن پرانی بات بھی نہیں ہے, تو قتل ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا. ہاں کوئی برا تھا, کوئی اچھا تھا, کوئی کچھ کیا تھا, اس کے نتیجے میں اس کو مار ڈالا گیا. ہاں کوئی نہ کوئی بہانہ ہوا, چار دن تک گفتگو, پانچویں دن سب بھول گئے. یہ کمیونٹی اچھائی تو کر نہیں رہی ہے, برائی بہت کر رہی ہے. اگر جو کمیونٹی کو لایا گیا ہے سب کے فائدے کے لیے, وہ کمیونٹی اپنا فائدہ نہیں کر سک رہی ہے, تو اس کمیونٹی کو کون سی کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ بولیں, میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں, آپ کو جنت کا پروندہ ہاتھ میں دے سکتا ہوں, کہتا ہوں کہ ہم آپ سب جو یہاں شرکت کر رہے ہیں کیونکہ امام حسین کے لیے جمع ہوئے ہیں اور رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں, ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ میں نے تقریباً 95% 98% قرآن آپ پر سے اٹھا لیا ہے, اٹھا لیا ہے, اور آپ کی واہ واہ وہ قرآن اٹھانے کے لیے مجھے ملے گی, وہ واہ واہ جو مجھے ملے گی آپ کی ذمہ داریوں کو سبک دوش کرنے کے نتیجے میں ملے گی. آپ کو جس طریقے سے چاہیں زندگی گزارنے کا ممبر سے سرٹیفکیٹ دینے کے نتیجے میں ہوگا, اور یہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں ان کو پیسے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. یہ جنت بانٹنا ممبر سے ایک کمرشیل ایکٹیویٹی ہے, یہ الہی کام نہیں ہے. الہی کام بنیادی یہ ہے کہ جس میں کامرس نہیں ہوتا, کامرس نہیں ہوتا, پیسے کی دین لین نہیں ہوتی, کیونکہ کام اتنا پیور ہے کہ پیسے کی دین لین کی لیول پر جب آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, پیسہ بچ جاتا ہے اور رحمت اڑ جاتی ہے, پیسہ رہ جاتا ہے ادنا ہے, رحمت پاک پیور چیز ہے, اس کو ریٹین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارا بدن, بدن کو ہی لے لیجئے, آپ اس پر توجہ مت کیجئے کچھ دن کے لیے, دو دن کے لیے, تین دن کے لیے بھی نہیں, نہیں نہائیے تو کیا حالت ہوتی ہے, کیا حالت ہوتی ہے. آئیے روح کی بات کریں, روح تو بہت زیادہ لطیف ہے بدن سے, انفینٹلی زیادہ, انفینٹلی زیادہ پیور ہے, لطیف ہے. اب اس پر اگر ذرا سی بھی کوئی چیز کی چھیٹ گناہ جیسی پڑ جاتی ہے اور آپ اس کو ریٹین کرتے جاتے ہیں, اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے, تو کیونکہ ہمارے ناک میں وہ بدبو نہیں آتی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روح صحیح ہے, جبکہ اللہ کی ترازو میں, فرشتوں کی ترازو میں, رسول کی ترازو میں, ائمہ کی ترازو میں وہ پلید ہو چکی ہے, ڈیفائل ہو چکی ہے. ہم کو پتا نہیں ہے, جو اللہ والے ہوتے تھے ان کے یہاں گناہ سے بچنا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ہم کوئی نجاست سے بچتے ہیں, بدنی نجاست سے. ایک عام آدمی جو پاک اپنے آپ کو رکھتا ہے, بدنی نجاست سے تو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, رکھتا ہے. تو بدنی نجاست سے جس طریقے سے ایک آدمی جو ایمان رکھتا ہے پاک رکھنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو حالت وضو میں رکھنا چاہتا ہے, جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو غسل کے ذریعے سے پاک کر لیتا ہے, یہ شخص جب ایمان کی بات آتی ہے اور روح کے ترازو کی بات آتی ہے اس سے غافل ہوتا ہے, اس کو اپنے روح کی ترازو پکڑنی نہیں آتی, اور اگر پکڑتا ہے تو حب نفس کے ساتھ پکڑتا ہے. توجہ کا محتاج جوانوں سے, ترازو اپنی روح کی پکڑتا ہے تو حب نفس سے پکڑتا ہے, اور جب حب نفس سے پکڑتا ہے تو پاسنگ آ جاتا ہے, خود اچھا دکھتا ہے دنیا بری دکھتی ہے, جبکہ اگر صحیح طور پر پکڑتا جیسے کہ اللہ اور رسول پکڑتے ہیں پوری دنیا اچھی دکھتی اور خود برا دکھتا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم کیا ہو سکتے ہیں, ہم کیا ہو گئے ہیں, کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. دنیا کی چمک نے ہم کو اس طرح سے کھینچ لیا کہ اب ہم کو علی کی بات سمجھ نہیں آتی, علی فقط سمجھ میں آتے ہیں بغیر بات کے, رسول سمجھ میں آتے ہیں ان کی بغیر ان کی بات کے, قرآن سمجھ میں آتی ہے بغیر اس کے میننگ کے, اللہ سمجھ میں آتا ہے بغیر اس کی حقیقت کے. تو اب یہ لے کر اب ہم جائیں گے مخالف میں ان کے جو دنیا پر ڈوب مرے, और हम भी उनके साथ कूदना चाह रहे हैं, तो अब हमारे को कभी कभी ये ख्यालात पीछे रख लेते हैं, वो पूरी तरीके से दुनिया में गर्क होके कुछ बन जाते हैं, हम दुनिया के लिए कोनों कोनों में अपने पैरों को भिगाते हुए खड़े हुए हैं, कभी कभी अल्लाह रसूल अहले बैत याद आ जाते हैं, कभी कोई कुरान की आयत आती है, थोड़ा पीछे आए और फिर आगे गए, पीछे आए आगे गए, उसमें नतीजा क्या हुआ, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मुजब्जबी ना बैन जालिक, इसमें और उसके दरमियान ये लोग मुजब्जब रहते हैं। कुरान की आयत मुजब्जबी ना बैन हा उलाई व हा उलाई, अच्छों और बुरों के बीच में मुजब्जब रहते हैं। जो मुजब्जब रहता है उसका रास्ता बनता है या नहीं बनता, जो डाउट में रहता है वो कोई रास्ता परस्यू सही कर सकता है, सीधा रास्ता परस्यू कर सकता है क्या? एक वक्त में जो है टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक होता है, और कभी वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक, तो पता चला जहां थे वहीं खड़े हो गए, कुछ आगे बढ़े और कभी कुछ पीछे हो गए, जुमूद पत्थर बन जाता है इंसान। 10 साल के बाद भी किसी एक पत्थर को देखिए जो एक जगह पर नस्ब है, 10 साल बाद भी आप वहां से गुजरेंगे तो वहीं पर नस्ब रहेगा अगर किसी ने हटाया नहीं है, और हट जाएगा तो आप समझेंगे कि किसी ने हटा दिया है, उसमें बदलने की ताकत मफकूद है। हम पत्थर बन जाते हैं, लताफते रूह के बावजूद उससे मुतवज्जे न होने के नतीजे में, अल्लाह से इस्तेमदाद न करने के नतीजे में, अल्लाह से हेल्प नसीक करने के नतीजे में, हम कुरान जैसी अजीम किताब को पीठ पीछे डालते हैं। और रसूल कुरान की आयत है कि शिकायत करेंगे, इन कौम इतखजु हाजल कुरान महजूरा, ए अल्लाह कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ए अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, तर्क कर दिया। एक ही शिकायत है जो इस तरीके से रसूल करते हैं, जो कुरान में आयत की शक्ल में लिखी गई है, ये वार्निंग्स हैं। रसूल बशीरा व नजीरा हैं, बशारत देने वाले भी हैं और वार्न करने वाले भी हैं, कयामत से डराने वाले भी हैं, इंतजार भी करने वाले हैं। तो रसूल ने यह सब कुछ किया और यह शिकायत है। कुरान जैसी किताब जिसको इकबाल अपने एक शेर में कहते हैं, फौज गुयम उनसे दर्दिल मुजबरा, इनकी तौबे नीस चीजें दीगरास, खुलकर कह रहा हूं जो दिल में मेरी बात छिपी हुई है ये किताब नहीं है, कुछ और ही चीज है। आप कुरान से कोई 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 दुनिया की मुकद्दस किताब को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मैं पढ़कर बोल रहा हूं। आप इंजील पढ़ लीजिए, तौरात पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, वेदास के मुताले में मशगूल हो जाइए, जरतुष्टों की किताब पढ़ लीजिए, आप कुरान से कंपेयर होने वाली किताब नजदीक से भी नहीं ला सकते। इसलिए खुलकर कहता है एक सूरत ला लो, एक सूरा ला लो ना, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, इंसानों की बनाई हुई चीज है, एक सूरा ला लो। इतने बड़े बड़े अरब जो अपनी जबान पर फख्र करते थे, एक सूरा नहीं ला सके। आज तक ओपन है चैलेंज, आज भी नहीं ला सकते। और कुरान कहता है कि अगर तुम समझते हो ये अल्लाह के तरफ से नहीं है, तो देखो अगर ये अल्लाह के तरफ से ना होती तो तुम इसमें कसीर इख्तलाफ देखते, इख्तलाफन कसीरा, इख्तलाफ निकाल लो। दिन रात बैठकर कोशिश कर रहे हैं आज के दौर में कि कुरान में इख्तलाफ कोई कॉन्ट्रडिक्शन निकाल लें। 1400 साल हो चुके हैं, कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की चीज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? मादी चीजों में सोर्स अगर मादी हो तो कॉन्ट्रडिक्शन मादे में जरूरी चीज है। फोर्सेस मादे में जो एक्ट होते हैं, एक काउंटर फोर्स भी इजाद हो जाता है, एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो मादी बुनियादों पर लिखी हुई कोई भी चीज हो, कोई भी किताब हो, सही हो सकती है अपनी जगह के ऊपर, कॉन्ट्रडिक्शन से खाली नहीं हो सकती। नतीजे में आपको 2 साल 4 साल 5 साल में एक एडिशन नया आता है कि जिसमें चेंजेस किए जाते हैं। जिसमें चेंजेस किए जाते हैं, बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडियाज में चेंजेस होते हैं और खुल के होते हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ये किताब ऐसी है, कह रही है कि इसके ये क़यामत तक रहेगी और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आखिर रसूल है, उसके बाद किताब आने वाली नहीं है, साफ साफ बात हो गई और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो अगर सोर्स वो हो जो स्पिरिचुअल हो, जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, अब आप अंदाजा लगाइए वहां पर जहां पर इख्तलाफ का इम्कान ही नहीं है, वहां से रूट हुई है तो इख्तलाफ आएगा कहां से? बिलहक अंजल ना हुआ, बिलहक नजल कुरान की आयत, हमने इसको हक की बुनियाद पर नाजिल किया है और हक की बुनियाद पर यह नाजिल हुई भी है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमारा काम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये तरीके से कुरान अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि आप उसको अगर सोर समझ लें कि अल्लाह के पास से डायरेक्ट है, तो आप तभी यकीन कर लेंगे कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन, आपको विदाउट अ कॉन्ट्रडिक्शन, आप हम अपने अंदर में कॉन्ट्रडिक्शन हम नहीं देखते क्या? कुछ कभी एक ख्वाहिश पैदा होती है तो कभी उसके ऑपोजिट ख्वाहिश होता है, कभी गुस्सा पैदा होता है तो कुछ भी कर बैठेंगे, कभी नहीं रहम आ जाता है तो उसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, हमारी तबीयत है। कभी लालच इतनी हो जाती है कि दूसरे का माल अपना दिखता है, कभी इस तरीके से खैरात की तबीयत बनती है कि जो हक में अपना था देना भी जरूरी नहीं था वो भी दे देते हैं, खैरात कर देते हैं। होता है या नहीं होता है इंसान के अंदर? कभी किसी को झिड़क दिया और किसी से फिर मोहब्बत से पेश आ गए, वो परेशान के क्या हुआ था, तीन दिन पहले तो हमको झिड़क दिए थे, आज इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? अब बोले वो हालत अलग थी, घर में लड़ाई हुई थी, इसके बाद मिले थे तुम्हारे से, आज जरा घर में हालात अच्छे हैं तो मुस्कुरा बैठे। तो बोले भाई पहले से कुछ बैच बैच लगा के निकलो ताकि हमको भी मालूम हो जाए कि आप कब आपसे मिलना चाहिए या कब नहीं मिलना चाहिए, कोई काला पीला हरा नीला जो भी बैच लगा सकते हैं लगा लो, ताकि आपके तलबुन मिजाजी को हम समझ सकें और आपके साथ उस हिसाब से हो सके कुछ। हम जैसे लोग जो मेमे पर जाते हैं, कुछ दीन की बातें करते हैं, हमारे को तो बहुत मौका मिलता है, कभी कोई सलाम करता है, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देता है, ऐसा भी होता है खूब, कोई सलाम करते करते सलाम करना छोड़ देता है, आप सलाम भी करते हो तो मुड़ के चला जाता है, वो कोई बात मालूम हो गई कि जो है बस कुछ हुआ होगा। तो अब सबको यही है भाई, तबीयत है मेरी हो आपकी हो सबकी तबीयत है, कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पर तारी होते हैं। अब अगर हमको अपने आप को बचाना है तो जुड़ना उस चीज से चाहिए कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, है या नहीं है? दूसरों को वो किताब नसीब नहीं है। अच्छा, उसके बाद का प्रॉब्लम, किताब तो मिल गई, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम। अगर इंटरप्रिटेशन फिर दुनियादार करेंगे तो कैसा इंटरप्रिटेशन होगा? और इंटरप्रिटेशन वो करेंगे कि जो सोर्स से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वह युतहिरकुम तथीरा, जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन का जो कैपेबिलिटी थी वो खत्म कर रहा है अल्लाह, और ना आयत बेकार है। किसी को अल्लाह कह रहा है नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तथीरा, और उसका कोई अमली कोई फायदा उम्मत के लिए नहीं है, जबकि कुरान हुदल नाज भी है और हुदल मुत्तकीन भी है। तो ये आयत का भी नास पर और मुत्तकीन पर असर छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? असर यही है कि प्योर अगर चीज है तो प्योरिटी को परस्यू करो, और मैंने तुम्हारे पर हुज्जत बनाया है उन लोगों को प्योर कर, और ये गारंटी जाकर मिलती है कहां पर? रसूल की वो गदीर की हदीस पर, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तकलैन के साथ, और साथ में मौला की भी विलायत के ऐलान के साथ कि ये साथ रहेंगे ता कयामत। मालिक ये कैसे पॉसिबल है कि वो साथ रहेंगे? इंसानों में तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन वाले ता कयामत तक रहेंगे तो अल्लाह की किताब पर कोई हुज्जत नहीं बनेगा, छूट जाएगी कौम, अपने हाल पर आ जाएगी कौम, और जिनको वो कसौटी नहीं मिली आज अपने हाल पर छुटे हुए हैं या नहीं है देख लीजिएगा। इतना बड़ा जुल्म उन्हीं के इलाके में हो रहा है, कल मैंने इशारा किया, उनके यहां कोई रिएक्शन है? कुरान है। अच्छा, बात अजीब यह है कि कुरान उस जबान में है कि जो जबान वो समझते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सटेंड कहते हैं, यानी अरबी जो आज बोली जा रही है वो अरबी वही कुरान की है कि जो हर अरब سمجھ سکتا ہے. کچھ تفسیر میں باتیں ادھر ادھر ہوں گی کہ جس کی ضرورت نہیں ہے, مگر قرآن کی ایمفسس 95% آیات کو واضح طور پر ایک نارمل عرب سمجھ سکتا ہے آج بھی. اس کے باطن کو نہ سمجھے, اس کے ظاہر کو بول رہا ہوں, اور ظاہر قرآن حجت ہے. اللہ ظلم نہیں پسند کرتا, اللہ ظالمین کے پسند نہیں کرتا. تم نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو, جھوٹ مت بولو, دھوکہ مت دو, سود مت لو. یہ پوری آیت ہے, سادی سیدھی ہر عرب کے سامنے پڑھ دیجئے. چاہے وہ بہت سے عرب ایسے بھی ہیں جو کرسچینز ہیں, بہت سے عرب ایسے ہیں جو جوز ہیں, ان کے سامنے پڑھ دیجئے, وہ لوگ وہی کریں گے. ٹرانسلیٹرز ہیں جو انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے دوسری زبانوں میں, جو کرسچینز ہیں, کرسچین باقی رہے, ان کے ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. بات سیدھی سادی ہے. تو ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی زبان میں ہے, آپ کی میری زبان میں نہیں ہے. زبان پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے سالوں, ان کو تو پیدا ہوتے ہی وہ زبان مل گئی. تو ان کی تو اس کتاب سے ایسی والہانہ محبت ہونی چاہیے کہ جو کسی اور کی نہ ہو. یہ کیا ہو گیا؟ انٹرپریٹیشن. صحیح لوگوں کے ذریعے سے انٹرپریٹ نہیں ہونا, تفسیر نہیں ہونا, اور وہ کیریکٹر جس میں کانٹرڈکشن نہیں رہنا. تو اگر ایسوں کو نہ رکھتا جو کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور کانٹرڈکشنز کو رد نہیں کیے ہوئے ہوں, تو اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی. اس لیے وہاں پر رسول نے کہا ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی, ہرگز مجھ سے میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, اور یہ دو قرآن اور اہل بیت تب تک کہ حوض کوثر سے مجھ سے ملاقات نہ کر لیں جدا نہیں ہوں گے. اگر یہ کیفیت انسانوں میں لانا نہیں تھا جو حجت بن سکے, شہید بن سکے, تو انسان کی خلقت بے معنی ہو جاتی. اللہ کے پاس حجت بالغہ ہے, قرآن کی آیت ہے للہ حجت البالغہ. وہ اگر اللہ نہ رکھتا, آج ہم بارہویں امام کی بات کرتے ہیں, امام مہدی کی بات کرتے ہیں, اگر سکیم آف تھنگز میں امام مہدی نہ ہو, جو آج اہل سنت بھی بول رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے, کتنے آپ بیانات سن لیجئے. مجھے تعجب وہاں ہوتا ہے کہ پہلی امامت کو نہیں مان کر آخری امامت کو کیسے ماننے لگے. بھائی امامت شروع ہی نہیں ہوئی تو آخری امام کہاں سے آ گیا؟ بھائی سلسلے کا حصہ ہونا چاہیے, اور حدیث واضح طور پر جو متواتر ہے, کم از کم 120 صحابیوں سے نقل ہوئی بھی ہے. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ رسول نے یہ بیان کیا ہے. پھر کیوں نہیں مانتے دنیا؟ ہم بھی نہیں مانتے دنیا, وہ زیادہ نہیں مانتے, ہم بھی زیادہ نہیں مانتے. کچھ تو ان کے دلوں میں بھی ہے, کچھ تو ان کے دلوں میں بھی ہے کہ ہاں یہ اہل بیت یقیناً, اور کہتے بھی ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو ہے دین کا جز ہے, ایمان کا جز ہے. باتیں وہ بھی کہتے ہیں, باتیں ہم بھی کہتے ہیں, ہم ذرا غصے میں کہتے ہیں, وہ لوگ شرما کے کہتے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی شرما کے کہے کوئی غصے میں کہے, عمل تو نہ ان کو کرنا ہے نہ عمل ہم کو کرنا ہے. تو دونوں کو چھٹی مل چکی, وہ شرماتے ہم غرور کے ساتھ ہمارے ہیں. ارے ہمارے تو ہیں, ہم ان کے کہاں ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے جوانوں کے لیے. آج کی یہ دنیا جہاں گناہ کرنا بے انتہا آسان ہو گیا ہے, یہ ٹیلی فون جو آ گئے ہیں آپ کو گناہ کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ جوانوں کو اللہ کے راہ پر لانے کے لیے یہ ٹیلی فونوں سے ایجاد اگر ہم کریں کہ آزاد کر سکیں, کوئی طریقہ ایجاد کریں کہ آزاد کر سکے تب جا کر ہدایت ہوگی, ورنہ یہ چیزیں جو دیکھتے ہیں فونوں میں ان کو غرق کر دیں گے. اور لاکھوں کی تعداد میں غرق ہو رہے ہیں جوان, مرد عورت بچے سب. کیوں؟ کہ اچھائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, برائی بالکل ہارمون سے جڑی ہوئی ہے, ہمارے ہارمون سے جڑی ہوئی, اندر سے نکلنے والے ہارمونز اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں, اور روح کی پرواز ہے ہی نہیں. اور یہاں سے ممبر سے روح کی پرواز کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی. اب کرو تو کیا کرو, روح کی پرواز کس کو کہتے ہیں وہ بتلایا نہیں جاتا، روح کی پرواز کے بغیر کس طریقے سے آپ بتلائیے کہ ہم آج کے زمانے میں دیندار باقی رہ سکتے ہیں، راہ رسول اور اہل بیت اور حسین پر رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو ممکن ہوگا بھی تو ممبر کے ذریعے سے ہی ہوگا. ممبر سے اگر پیوریٹی نکلے گی، کانٹرڈکشن منیمائز کیے جائیں گے، قرآن کے طرف جوانوں کے اذان کو متوجہ کرایا جائے گا، اور پھر وہاں سے ایک حرکت اس قسم کی ایجاد ہو جائے گی کہ ہم آہستہ آہستہ وہ قوم بن سکے کہ جس کا ذکر یہ آیت کر رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، آج قافلہ کربلا پہنچتا ہے، لیکن کربلا تک پہنچنے کے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، 6 مہینے تقریباً پہلے جب معاویہ واصل جہنم ہوا اور اطلاع مدینے پہنچی اور یزید ملعون نے تقاضۂ بیعت کی 3 لوگوں سے، امام حسین سے، عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے، زبیر تو مکے کی طرف نکل پڑے چھپ چھپا کر، عبداللہ کو تو کوئی انکاری نہیں تھا بیعت سے، سوائے مولا کی بیعت کے سب خلفاء کی بیعت عبداللہ ابن عمر نے کی تھی، خلیفہ اول سے لے کے یزید تک کسی کی بیعت نہیں کی، سوائے جس کی بیعت نہیں کی تھی وہ مولا متقیان تھے. خیر، اور مولا نے وقت مانگا اور اس کے بعد کھل کر نکلے بنا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے. دن کے وقت مدینے کو جانے والی جو مین سڑک تھی، مین راستہ تھا، اس کو اپنا راستہ بتلایا، اور مکے 28 رجب کو نکل کر 3 شعبان کو ظاہراً مکے پہنچ جاتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی اپنی بات سمجھاتے ہیں، مدینے میں کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا، مکے میں بھی کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا. وہ اس لیے تھا کہ مکے کے جو اکثریت تھی وہ بنی امیہ سے جڑی ہوئی تھی اور اسلام کو مجبوراً بہت سو نے قبول کیا تھا، اور جب بنی امیہ کی طاقت مضبوط ہو چکی تھی دور معاویہ میں اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے دور میں، اور اب یزید تک پر آ گیا تھا، تو ان کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ اب امام حسین کی بیعت کریں. تو وہاں پر بھی سپورٹ نہیں آیا، سپورٹ اگر آیا تو کوفے سے آیا اور بصرے سے آیا، مین سپورٹ. تو امام نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حرکت کریں انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنا ایک کوئی نمائندہ وہاں پر بھیج دوں تاکہ معلوم کر لے وہاں کی حقیقت کیا ہے. مسلم ابن عقیل کو، جو چچیرے بھائی ہوتے تھے، ان کو بلایا، کہا مسلم کو کہ تمہیں جانا ہے کوفہ. مسلم آمادہ ہوتے ہیں اور کوفے کی طرف حرکت کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپا کر جانا چاہتے ہیں، ساتھ میں ان کے 2 ساتھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مین سڑک سے جائیں گے، جو مین راستہ ہوتا تھا قافلوں کا، تو پتا چل جائے گا کہ بنی ہاشم کی ایک فرد، امام حسین کے کزن، وہاں جا رہے ہیں، تو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی مقصد ہے. جاسوس تو چوطرف لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کوئی ایسا راستہ انتخاب کیا کہ ایک مدت کے بعد راستہ گم ہو گیا. راستہ گم ہوا اور ساتھی جو 2 تھے وہ 2 شہید ہو گئے. کسی طرح مشکل سے مسلم اپنے آپ کو ایک آبادی تک پہنچاتے ہیں اور امام کو لکھتے ہیں کہ امام، یہ واقعہ مجھ پر پیش آ گیا ہے، آپ کسی اور کو انتخاب کر لیجئے گا، آپ کسی اور کو انتخاب کر لیجئے گا. امام خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ڈر گئے ہو اور اس لیے بہانہ بنا رہے ہو، تم کو جانا ہے، جاؤ، والسلام. डिसाइसिव, बिल्कुल ही एक कलेमा, दो सेंटेंसेस में, दो जुमलों में बात खत्म। तुम डर गए हो और बहाने बना रहे हो, तुमको जाना है जाओ, वस्सलाम। मुस्लिम वहां से हरकत शुरू करते हैं, किसी तरीके से शव्वाल की इब्तिदा में पहुंच जाते हैं। मुख्तार के यहां कयाम होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, हालात उस्तवार होते हैं, लोगों की बैत लेते हैं, उसके बाद खत लिखते हैं इमाम को कि इमाम हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ला सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप हरकत कीजिएगा कूफे की तरफ। यह खत लिखने के 27 दिन के अंदर मुस्लिम की शहादत हो जाती है, यानी यह खत लिखने में और मुस्लिम की शहादत में 27 दिन का फासला है। लोगों में इतनी जल्दी, यही जो मैं कह रहा था, इंसान में कॉन्ट्रडिक्शन। 27 दिन पहले इतना सपोर्ट था मुस्लिम को कि उन्होंने खत लिख दिया आप जल्द से जल्द आइए यहां पर, जमीन हमवार है, और 27 दिन के बाद कोई ठिकाना नहीं मिलता और गिरफ्तार हो जाते हैं और शहीद कर दिए जाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इंसान पर कब कैसे शैतान गालिब आता है पता भी नहीं चलता। अल्लाह की रस्सी हाथ से छूटती है, रसूल की इताअत हाथ से छूटती है, उसके बाद इंसान अपने आप में अपनी बका की सोचता है और दुनियावी बका और उखरवी बका के अंदर जब टकराव होता है तो बहत्तर ही रह जाते हैं। तो होता यह है कि इमाम हुसैन हरकत करते हैं और यहां पर हालत यह होती है कि मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हानी के घर मुंतकिल होते हैं, हानी बड़े सरदार हैं, वहां पर छिप जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। एक मर्तबा इब्ने जियाद आता है उनकी अयादत के लिए, उसको पता नहीं है कि मुस्लिम यहां पर हैं। तो बात यह होती है कि जब वो आकर बैठे तो मुस्लिम तुम उस पर हमला कर उसको मार डालना। वो आता है अयादत कर चला जाता है। जब हानी पूछते हैं कि मुस्लिम तुमने हमला क्यों नहीं किया, तो कहा कि इस तरीके से वो बैठा था कि मुझे अगर हमला करना होता तो पीठ पर पीठ की तरफ से हमला करना पड़ता था, और रसूल से हदीस है कि मुसलमान पीछे से हमला नहीं करता। ये एक रसूल की हदीस ने रोक दिया मुस्लिम को। कितनी नई कुरान की आयतें और कितनी नई रसूल की हदीसें हैं कि जालिम का साथ मत दो। इन मुस्लिम जब जालिम के खिलाफ नुमाइंदे हुसैन बनकर उसी कूफे में आते हैं तो कोई कुरान की आयत ना रसूल की हदीस काम में आती है। लेकिन यह अहले बैत का फर्ज है, कॉन्ट्रडिक्शन आने नहीं देता। हौल रसूल है मानूंगा क्योंकि अल्लाह की तरफ से है, नहीं मानूंगा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अल्लाह का नहीं रहूंगा। अल्लाह का नहीं रहकर शहीद हो जाना, अल्लाह का रहकर शहीद हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम समझते हैं कि हर इंसान मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, ये वैसी बात नहीं है। उनके होकर मरने में शहादत है, अल्लाह के होकर मरने में शहादत है, अल्लाह के नहीं होकर शहादत नसीब होना ये तसव्वुर नहीं है। सही तसव्वुर सही नहीं है। तो अल्लाह के होकर आमादा हुए, उसके बाद माकल उसका जो गुलाम था इब्ने ज़ियाद का, किसी तरीके से मुस्लिम इब्ने औसजा के जरिए से पहुंच जाता है कि पता चल जाता है कि मुस्लिम हानी के घर हैं। हानी को बुलाया जाता है, हानी को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि तुम उनको हमारे हवाले कर दो। हानी कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, मैं कह दूंगा कि वो मेरा घर छोड़ दें, मैं हवाले तो नहीं करूंगा मेरे मेहमान को। मारा पीटा जाता है बुरी तरीके से, इत्तला मिलती है हानी के कबीले वालों को, वो महल के अतराफ जमा हो जाते हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है काजी शुरै को कि जाके उनसे कह देना कि वे कुछ नहीं हुआ, हानी खैरियत से हैं। अब ये काजी है, काजी से सच्चाई की उम्मीद है, अदालत की उम्मीद है, जाकर कबीले वालों से कहता है हानी के कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो खैरियत से हैं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदिल समझकर, सादिक समझकर लोग वापस चले जाते हैं। مسلم ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی اب پناہ گاہ نہیں ہے، یہاں وہاں پر چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے ایک جگہ پر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک خاتون دیکھتی ہے اور پہچان لیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں آ سکتے ہیں، میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کا بیٹا جا کر مخبری کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس خیافے کا، اس شکل کا فرد ہمارے گھر میں کچھ دن مہمان ہے۔ محاصرہ ہو جاتا ہے گھر کا، مسلم باہر نکلتے ہیں، جتنا ہو سکتا اتنا لڑتے ہیں، طاقت ایک مدت کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، دیوار کا سہارا لے کر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، لے جایا جاتا ہے ابن زیاد کے پاس محل میں، کہتا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ حسین کی حرکت سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ حق کا نمائندہ اگر حق کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائے تو ایک بڑی کامیابی ہوگی، یہ حق کی توہین ہوگی۔ باطل حق کی توہین پسند کرتا ہے، کہا کہ اگر تم ہمارے طرف آ جاؤ اور اعلان کر دو کہ حسین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بخش دیے جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ کہا کہ مار ڈالے جاؤ گے۔ کہا مجھے قبول ہے، ایک خواہش ہے کہ مجھے وصیت کر دینے کی مہلت دے دی جائے، مجھے وصیت کی مہلت دے دی جائے۔ وصیت کس کو کرتے ہیں؟ عمر ابن سعد کو، کیونکہ نزدیک ترین فرد جو تھا اہل بیت سے وہ عمر ابن سعد تھا اس دربار میں، جو بعد میں کربلا کا جنرل بن کر نظر آتا ہے، قتل حسین میں سب سے بڑا رول کربلا میں پلے کرتا ہے۔ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہاں پر کچھ قرضہ ہے، اس قرض کو مدینے میں میرا کچھ مال ہے، وہ منگا کر اس قرض کو ادا کر دینا۔ دوسرے یہ کہ جب میں مارا جاؤں مجھ پر نماز پڑھنا اور مجھے دفن کر دینا، اور تیسرے یہ کہ امام حسین کو کہہ دینا کہ وہ اب کوفے نہ آئیں، وہ اب کوفہ نہ آئیں۔ یہ تینوں باتیں منو ان ابن زیاد کو عمر ابن سعد منتقل کرتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بریر نامی ایک شخص جو گرفتار کرنے والے فوجی گئے تھے مسلم کو، وہ جو زخمی ہو گیا تھا اس جھڑپ میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تم پر حملہ کیا، تم کو زخمی کیا، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ ان سے قصاص لو۔ تو اب منتقل کیا جاتا ہے، چھت پر، قصر کی محل کے چھت پر لے جایا جاتا ہے، اور مسلم کو کھڑا کر کر پہلا وار ہوتا ہے جو کافی زخمی کر دیتا ہے مسلم کو، لیکن مسلم کہتے ہیں کیا حملہ کیا تو نے، یہ تو خراش لگی مجھے، کٹ گئے ہیں۔ لیکن باطل کے سامنے بتلا رہے ہیں کہ روح جس کی ہوتی وہ کٹتا نہیں ہے، اس کو ہر زخم بالکل ایک خراش جیسا، دوبارہ جب حملہ کرتا ہے تو جان چلی جاتی ہے۔ ہانی کو بھی مار ڈالا جاتا ہے، دونوں کے بدن کو قصر کی چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے کہ لوگ مشاہدہ کریں کہ کیا ہوا۔ لیکن کربلا والے تھے، کربلا شروع یہاں پر ہوتی ہے، لیکن ختم کہاں ہوتی ہے؟ ختم وہاں ہوتی ہے جہاں پر حسین سب کو قربان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک صدا بلند ہوتی ہے، رزن بخزائق و تسلیمن لعمرک، یہ ابتدا تھی اور یہ کربلا کی انتہا ہے۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔